السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بتایا ہے کہ پاکستان کے شمالی شہر پشاور میں امریکی قونصلیٹ میں امریکہ کے دو مقامی ملازم اس وقت ہلاک ہو گئے جب انسداد منشیات کی ایک مہم کے دوران ایک دھماکہ ہو گیا۔ اور پاکستان سے یہ رپورٹ۔
میڈیا سنسنی پھیلانے اور فرقہ وارانہ عدم برداشت کا سبب بننے والی خبروں سے گریز کرے۔ پیمرا کا نشریاتی اداروں کو انتباہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی۔
مذہبی رہنماؤں، سیکولر سیاستدانوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے ملک کے موجودہ حالات پر اظہار تشویش کیا اور امن و انصاف کے قیام پر زور دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام میں 5 سالہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے ہونے والی فائر بندی آج چوتھے روز بھی جاری ہے، جبکہ اکا دکا خلاف ورزی کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل متوقع طور پر منگل کے روز یہ قرارداد منظور کرے گی جو شمالی کوریا پر نئی تعزیرات عائد کرے گی۔ اور امریکی صدارتی انتخابات کی نامزدگی کی مہم میں آج منگل یعنی سپر ٹیوزڈے منایا جا رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنے والے سرکاری ادارے پیمرا نے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کو انتباہ کیا ہے کہ وہ ایسی نشریات سے گریز کریں جن سے مذہبی یا فرقہ وارانہ منافرت پھیلے اور ملک میں امن عامہ کی صورتحال خراب ہو۔ پھانسی کی سزا پانے والے مجرم قادری کے جنازے کے سلسلے میں پاکستانی الیکٹرانک میڈیا نے حکومت کے احکامات کی مجموعی طور پر پابندی کی ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں غیر معمولی طور پر اس معاملے میں خاموشی چھائی رہی، جبکہ بیشتر اخبارات نے بھی اس کو شہ سرخی کی بجائے 3 کالمی خبر کے طور پر چلایا۔ 2011 میں جب گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے کے بعد ممتاز قادری کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ملک کے مختلف ٹی وی چینلز میں اس خبر کی خاصی تشہیر کی گئی۔ کچھ وکلاء اور مذہبی حلقوں نے قادری کے حق میں نعرے بازی کی، جس سے ایسا تاثر ابھرا کہ اس نے قتل کر کے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ تاہم ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد نہ تو بڑے نجی ٹی وی چینلز نے اس خبر کو تفصیلی طور پر پیش کیا اور نہ ہی اس کے خلاف ہونے والے مظاہروں کی لمحہ بلمحہ خبریں پیش کی، جو بظاہر ایک بہت غیر معمولی بات ہے۔ اگرچہ یہ واضح نہیں کہ ان چینلز نے حکومت کی ہدایت پر یا سیلف سینسرشپ کے تحت یعنی خود ہی اس خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا۔ تاہم پیر کو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک انتباہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ کچھ ٹی وی چینلز نے ایسے تبصرے، تجزیے اور ٹکرز نشر کیے جس سے نہ صرف سنسنی پھیلتی ہے بلکہ فرقہ وارانہ عدم برداشت اور امن و امان میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ انتباہ میں کہا گیا کہ اس وقت جبکہ پوری قوم اور فوجی جوان نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپریشن ضرب عزم میں اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کی غیر ذمہ دارانہ اور غیر پیشہ ورانہ صحافت نیشنل ایکشن پلان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل امتیاز عالم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ممتاز قادری کی پھانسی کے خلاف احتجاج کی کوریج سے اشتعال بڑھ سکتا تھا، جس سے امن و امان اور لوگوں کی زندگی کو خطرہ تھا۔
عام طور پر میڈیا کوشن کرتا ہے کہ فرقہ وارانہ خبریں اور متشدد قسم کے جو واقعات ہیں ان میں انوالو لوگوں کی خبریں نہ دی جائے۔ یہ ایک اوور آل اچھا رجحان ہے میڈیا میں جو انہوں نے اس بات کو، اس خبر کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔
انہوں نے کہا کہ عام طور پر میڈیا پیمرا کی طرف سے جاری کی گئی ہدایات کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے، مگر اس بار اس نے فہم و فراست کا مظاہرہ کیا ہے۔ معروف صحافی محمد ضیاء الدین نے کہا کہ صحافی ہونے کی حیثیت سے وہ سمجھتے ہیں کہ خبروں کو روکنا درست نہیں،
لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو اس قسم کی جو کراؤڈ ہے، جو ملٹنٹ ابسکرانٹسٹ مذہبی طور پہ ابسکرانٹسٹ جو لوگ ہیں، وہ اس ڈیموکریٹک کرتے ہیں اپنی پبلسٹی کروانے کے لیے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے میڈیا نے اچھا کیا کہ اس کی جو خبریں جو ہیں وہ سنسیشنل انداز میں نہیں دی گئی.
انہوں نے کہا کہ میڈیا نے اس سلسلے میں بالغ نظری کا مظاہرہ کیا ہے. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے مجرم ممتاز قادری کو پیر کے دن پھانسی دے دی گئی. منگل کو قادری کے جنازے میں ہزاروں پاکستانیوں نے شرکت کی. پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی اس پھانسی کے خلاف احتجاجی جلوس نکالے گئے جن میں اکثر پرامن رہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قتل پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کی نماز جنازہ منگل کو راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ادا کی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. اس موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ملک بھر خصوصاً راولپنڈی میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اضافی اہلکاروں کی تعیناتی کے علاوہ لیاقت باغ کی طرف جانے والے راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تھا. پولیس حکام کے مطابق کئی دیگر علاقوں سے بھی اضافی نفری کو مری روڈ اور ان راستوں پر تعینات کیا گیا تھا جہاں سے جنازہ گزرنا تھا. ممتاز قادری کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شامل لوگ نعرے لگاتے رہے لیکن نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد وہ پرام طریقے سے لیاقت باغ سے نکل گئے. کسی بھی ممکنہ بڑے احتجاج کے خطرے کے سبب صورتحال تمام دن کشیدہ رہی. اس تناظر میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں کئی نجی اسکول منگل کو بند رہے جبکہ راولپنڈی میں تاجر تنظیموں نے تاجروں سے اپنی دکانیں بند رکھنے کی اپیل کر رکھی تھی. وفاقی دارالحکومت میں بھی عام سرکاری عمارتوں اور غیر ملکی سفارت خانوں والے علاقے ریڈ زون کو عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا. علیڈ پولیس کے سابق اہلکار ممتاز قادری کو پیر کی صبح راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں پھانسی دی گئی تھی جس کے بعد راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی مرکزی شاہراہ کے علاوہ راولپنڈی کے معروف مری روڈ اور ملک کے کئی دیگر شہروں میں احتجاج کر کے مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی تھیں. احتجاج کے باعث سڑکیں بند ہونے سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا. ممتاز قادری پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے سرکاری محافظوں میں شامل تھا اور اس نے گورنر کو جنوری 2011 میں اسلام آباد میں اس وقت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا جب سلمان تاثیر ایک ریسٹورنٹ سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے. پنجاب کے اس وقت کے گورنر سلمان تاثیر نے 2010 میں ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے ایک مقدمے میں سزا سنائے جانے کے بعد اس خاتون سے جیل میں ملاقات کی تھی اور توہین مذہب سے متعلق موجودہ قوانین میں ترمیم کے حق میں بیان دیا تھا. ممتاز قادری نے گرفتاری کے بعد اپنے اعترافی بیان میں کہا تھا کہ اس نے سلمان تاثیر کو اس لیے قتل کیا کیونکہ انہوں نے توہین رسالت کے قانون میں ترامیم کی حمایت کی تھی. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 2011 میں ممتاز قادری کو دو بار سزائے موت اور جرمانے کی سزا سنائی تھی. بعد میں سپریم کورٹ نے بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بتایا ہے کہ پاکستان کے شمالی شہر پشاور میں امریکی قونصلیٹ میں دو مقامی ملازم اس وقت ہلاک ہو گئے جب انسداد منشیات کی ایک مہم کے دوران ایک دھماکہ ہو گیا. کیری نے محکمہ خارجہ میں ایک اجتماع کو منگل کے روز بتایا کہ وہ اس خبر کے ساتھ بیدار ہوئے کہ عملے کے یہ دو افراد اور پاکستان کے متعدد فوجی اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک بارودی آلہ پھٹ گیا. کیری نے بتایا کہ پاکستانی فوجی مشن کی نگرانی کر رہے ہیں. واقعے کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
شام کے صدر بشار الاسد نے منگل کے روز کہا ہے کہ ان کے ملک کی 5 سالہ جنگ میں لڑائی میں وقفہ امید کی ایک کرن ہے. جرمن ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں اسد نے کہا کہ ان کی حکومت اس فائر بندی کو کامیاب بنانے کے لیے کام کرے گی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اگلے چند دنوں کو انتہائی اہم قرار دیا جو شام کی لڑائی کو کم کرنے کے ہدف میں محرک ہوں گے. وہ پیر کی شام واشنگٹن میں اخباری نمائندوں سے باتیں کر رہے تھے جبکہ شام میں فائر بندی کا آج چوتھا روز ہے. کیری نے کہا کہ روسی وزیر خارجہ نے اتفاق کیا ہے کہ ہفتے کے روز سے شروع ہونے والی عارضی جنگ بندی کی متعدد خلاف ورزیاں ہوئی ہیں لیکن وہ ٹاسک فورس کی اطلاعات پر انحصار کریں گے. جس کی قیادت یہ دونوں ملک کر رہے ہیں اور لڑائی کے اختتام کے لیے اس کے نفاذ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مزید تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں، نیلوفر مغل کی زبانی۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کی شام واشنگٹن میں دورے پر آئے جرمن وزیر خارجہ فرینک والٹر اسٹائن میئر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس دوران انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ شام میں جنگ بندی چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ فائر بندی معاہدے میں حکومت کے حامی جنگجو اور مخالف قوتیں شامل ہیں، لیکن داعش یا القاعدہ سے وابستہ جبهة النصرة کے جنگجو اس میں شامل نہیں ہیں۔ کیری کا کہنا ہے کہ وہ اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہفتے کے روز شروع ہونے والی فائر بندی کے بعد سے بہت بار خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے الفاظ ہیں،
We have agreed that while there have been some number of violations reported on both sides, and we take them all very seriously.
ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں اطراف سے کچھ خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور ہم ان سب کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، لیکن ہم عوامی انداز سے اسے پریس میں ایک مقدمے کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اس کے روکنے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایک ایسے اقدام پر متفق ہیں جس کے ذریعے ہم ایسا کریں گے۔
There is a team of people on the ground in Geneva and there are a team of people in Amman, Jordan.
جنیوا میں لوگوں کی ایک ٹیم موجود ہے، عمان اور اردن میں بھی لوگوں کی ایک ٹیم موجود ہے، وہ ایک دوسرے سے اور شام میں لوگوں سے رابطے میں ہیں۔ ہم ہر مبینہ خلاف ورزی کا سراغ لگائیں گے اور اسے تعمیری بنانے کے لیے مزید کام کریں گے، جس کی بدولت ہمیں نصرہ یا داعش کے خلاف مشن کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ جنگ بندی کی نگرانی کرنے والے ٹاسک فورس نے پیر کے روز جنیوا میں ملاقات کی۔ مسٹر کیری کا کہنا ہے کہ وہ باقاعدگی سے ایسا کرتے رہیں گے۔ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ کچھ واقعات کے باوجود مجموعی طور پر لڑائی بند ہے۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے پیر کے روز کہا کہ اگر اس پر باقاعدگی سے عمل درآمد کیا گیا تو اس التوا سے خطے میں تشدد میں کمی آ سکتی ہے اور شام میں جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔
وہ کہہ
رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت خوش آئند ہوگا، جو ابھی صرف فائر بندی ہے، اور یہ شام میں خانہ جنگی کے حل کے لیے صورتحال کی جانب ایک قدم ہوگا۔ پیر کے روز خلاف ورزیوں کے دعووں میں ایک خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا۔ شامی باغیوں نے الزام عائد کیا کہ اسد حکومت نے قصبوں اور دیہاتوں پر حملے کیے ہیں۔ سات خلاف ورزیوں کے دوران نیچی پرواز والے حکومتی ہیلی کاپٹروں سے بیرل بم گرانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 24 ریکارڈ شدہ خلاف ورزیوں کے دوران توپ سے گولے برسائے گئے اور 5 واقعات کے دوران زمینی کارروائیاں شامل ہیں۔ انہوں نے اسے روس، ایران، شامی حکومت اور غیر ملکی ملیشیا اور ان کے حامیوں سے منسوب کیا۔ روسی نگرانوں نے اتوار کے روز کہا کہ انہوں نے عارضی جنگ بندی کی 9 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں، جو زیادہ تر باغیوں سے وابستہ ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ شام میں متحارف فریق جنگ بندی کے معاہدے کی پابندی کریں گے تاکہ اگلے ہفتے جنیوا میں امن مذاکرات کا دوبارہ انعقاد ہو سکے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ امن مذاکرات کے دوبارہ آغاز کے سلسلے میں شام کے متحارف فریقوں کو اکٹھا کرنے کی راہ میں خاصی مشکلات ہیں۔ تاہم شام میں ہونے والی حالیہ جنگ بندی سے یہ امید افزا امکان پیدا ہوا ہے کہ یہ معاہدہ قائم رہے گا اور اس میں مزید 2 ہفتوں کی توسیع بھی ہو جائے گی۔ بان کی مون نے مزید کہا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں آنے والی خبریں خاصی پریشان کن ہیں۔ امریکہ اور روس سمیت جنگ بندی کی نگرانی کرنے والا بین الاقوامی گروپ اس جنگ بندی کی نگرانی کر رہا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ جاری جنگ کو روکنے کے لیے یہ معاہدہ طے پایا ہے۔
We can continue to deliver life-saving humanitarian assistance to many people, at least 400,000 people who are living in besieged areas. So it's absolutely important.
ہم زندگی بچانے کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد کی ترسیل کو جاری رکھیں گے، خاص طور سے ان 4 لاکھ افراد کے لیے جو محصور علاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ فریقین اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ میرے لیے یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ اگلے 5 دنوں کے دوران اقوام متحدہ اور دوسری امدادی ایجنسیاں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ترسیل جاری رکھیں گی۔ حکومت اور باغی فورسز نے جن علاقوں کا محاصرہ کر رکھا ہے وہاں پر مقیم تقریباً 1.5 لاکھ افراد تک یہ امداد پہنچتی رہے گی۔ ان میں سے اکثر لوگ گزشتہ 1 سال سے بغیر کسی بیرونی امداد کے زندگی گزار رہے ہیں۔ مسٹر بان کی مون نے کہا کہ یہ اہم بات ہے کہ جنگ بندی پر کم از کم 2 ہفتے تک عمل درآمد کو جاری رکھا جائے تاکہ امدادی کارکن انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی مشن کو مکمل کر سکیں۔
اینڈ آلسو پریپیئر گراؤنڈ ورک فار پولیٹیکل ڈائیلاگز، دس از واٹ وی کال کانفیڈنس بلڈنگ میجرز۔ آف کورس
اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مذاکرات کی فضا ہموار ہوتی جائے گی، اس کو ہم اعتماد سازی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصولی طور پر بہترین بات یہ ہوگی کہ جنگ بندی میں مزید 2 ہفتوں کی توسیع کر دی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ شام اور پوری دنیا کو کئی برسوں کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ وہ امن کے عمل کو کامیابی سے آگے بڑھا سکیں۔ 5 سال سے جاری خانہ جنگی نے لاکھوں لوگوں کے لیے ناقابل تصور مشکلات اور مصائب پیدا کیے۔ اب ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جنگ کے خاتمے کے لیے مل جل کر کوشش کرے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دونوں بڑی جماعتوں کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے امیدواروں کے لیے سپر ٹیوزڈے کہلانے والا آج کا دن یعنی منگل کا روز انتہائی اہم ہے۔ آج 11 ریاستوں میں مقابلہ ہوگا اور ریپبلکن جماعت کے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ جماعت کے ہلری کلنٹن کو اپنی اپنی جماعت میں سبقت حاصل ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ صف اول کے دونوں امیدوار اپنی اپنی جماعت کے مندوبین کی سب سے زیادہ تعداد حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس بارے میں جم میلون کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
ریپبلکن جماعت میں صف اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ورجینیا میں ریلی کے دوران اپنے صبر کا دامن اس وقت ہاتھ سے کھو بیٹھے جب چند احتجاجیوں نے مداخلت کی۔ ورجینیا ان 11 ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں آج یعنی منگل کے روز مقابلہ ہو رہا ہے۔ ریلی کے دوران ٹرمپ نے اپنے حمایتیوں سے کہا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر انہیں ووٹ دیں۔ ان کا کہنا تھا یہ بہت اہم دن ہوگا کیونکہ ایسا ہوگا کہ آج سے 2 سال بعد یا 4 سال بعد آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اس میں آغاز سے ہی شامل رہے ہیں۔ ایک نسل پرست گروپ کی جانب سے اپنی حمایت کے اعلان کے بعد ٹرمپ کچھ دفاعی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان پر اس گروپ کی پرزور مذمت کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے حریف اس موقع سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان میں ریاست فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو بھی شامل ہیں جن کا کہنا ہے امریکہ کی قدامت پرست تحریک میں ڈیوڈ ڈیوک یا کو کلکس کلین یا اسی طرح کی نفرت اور تعصب رکھنے والی تنظیموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو ریاست ٹیکسس کے علاوہ ہر ریاست میں سبقت حاصل ہے۔ ٹیکسس میں سینیٹر ٹیڈ کروز اپنے حامیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی آبائی ریاست میں ان کو فتح ملنی چاہیے۔ فون اٹھائیں اور ان سے کہیں کہ یہ انتخابات بہت اہمیت کے حامل ہیں، یہ میرے لیے اہم ہیں، یہ میرے بچوں کے لیے اہم ہیں اور میری تیسری نسل کے لیے اہم ہیں اور یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے اہم ہیں۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے نامزدگی کی دوڑ میں شامل امیدوار بھی 11 ریاستوں میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان میں ریاست ٹینیسی بھی شامل ہے جہاں ہلری کلنٹن نے مہم کے دوران کہا
If you will stand up and vote for me, I will stand up and work and fight for you.
اگر آپ کھڑے ہوئے اور مجھے ووٹ دیا تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، اور نہ صرف اس انتخابی مہم میں بلکہ وائٹ ہاؤس میں بھی۔ کلنٹن کو امید ہے کہ وہ ہفتے کے روز ساؤتھ کیرولائنا میں برنی سینڈرز کو شکست دینے کے بعد مقبولیت میں اور اضافہ کر پائی ہیں۔ انہیں یہ فتح افریقی امریکی ووٹروں کی بڑی حمایت کے باعث ملی تھی، مگر سینیٹر سینڈرز بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر پائے جیسا کہ کولوراڈو میں دیکھنے میں آیا۔ سینڈرز کا کہنا تھا
So the only way we make changes
چنانچہ ہم بڑی تبدیلیاں تب لا سکتے ہیں جب لاکھوں لوگ کھڑے ہوں اور جدوجہد کریں۔ منگل کے روز سپر ٹیوزڈے نامی اس مقابلے میں سینکڑوں مندوبین کی جانب نظریں لگی ہیں، اور جولائی میں پارٹی کنونشن سے پہلے نامزدگی کی جدوجہد کا یہ بڑا امتحان ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان اور امریکہ واشنگٹن میں ہونے والے اسٹریٹیجک مذاکرات میں سیکیورٹی کے علاوہ دیگر شعبوں سے متعلق امور پر بھی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ یہ بات امریکہ میں انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جنوبی ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر معید یوسف نے بہجت جیلانی سے ایک گفتگو میں کہی۔ آئیے سنتے ہیں ان کا انٹرویو۔
تو معید، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ تو اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ فرمائیے گا کہ اس دفعہ خاص طور پر اس اسٹریٹجک ڈائیلاگ کو بے حد اہم قرار کیوں دیا جا رہا ہے؟
دیکھیے میجر، یہ چھواں راؤنڈ ہے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا، 2010 مارچ 2010 سے لے کے آج تک یہ چھواں منسٹیریل لیول، جہاں پہ منسٹر لیول جو ہے، آپ نے دیکھا جان کیری صاحب نے آغاز کیا اس ڈائیلاگ کا، دوسری طرف سے سرتاج عزیز صاحب موجود تھے۔ تو ایک تو لیول جو ہے ڈیلیگیشن کا، اس کی اہمیت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستان پہ جو فوکس تھا امریکہ کا واشنگٹن میں بہت سالوں رہا، وہ مشرق وسطی کے حالات کی نظر میں، داعش کے معاملے کی وجہ سے، کچھ روس اور امریکہ کے تعلقات کی وجہ سے اس میں بہت کمی آئی ہوئی ہے۔ تو ایک یہ سوالیہ نشان اٹھ رہا تھا کہ افغانستان میں سے اگر امریکہ کا اب جو وہاں پہ فوکس ہے وہ کم ہوگا، تو آیا پاکستان کے ساتھ تعلق اتنا اہم رہے گا؟ تعلق آگے مثبت انداز سے چلانے کی ایک خواہش ہوگی امریکہ میں اور پاکستان میں یا نہیں؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے یہ بڑا ضروری تھا دونوں ممالک کے لیے یہ بات ایک دوسرے کو باور کرانا، اور دنیا کو بھی یہ بات باور کرانا کہ جو کچھ بھی ہو یہ تعلق اتنا اہم ہے کہ اب یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 1990 میں پاکستان اور امریکہ کے تعلق میں ایک بہت ہی واضح طور پہ خلا آیا تھا، اس میں بھی یہی مسائل تھے کہ افغانستان کے 80 کی دہائی کے جو جہاد ہے اس کے بعد یہ معاملہ اس طرف گیا تھا۔ تو میرے نزدیک یہ سب سے بڑی اس میں اہم بات، اہم پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں تک بات چیز سبسٹنس کا تعلق ہے، کن چیزوں کے نکات پہ بات ہوئی ہے، اس میں کوئی خاطر خواہ ایسی تبدیلی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی حیران کن بات ہے۔ وہی باسکٹس ہیں جو آپ نے ذکر کیا، انہی پہ بات ہوتی ہے۔ صرف ایک چیز میرے نزدیک اہم تھی، صرف ایک اور منسٹر شامل تھے سرتاج عزیز صاحب کے علاوہ اس ڈیلیگیشن میں، اور وہ تھے احسن اقبال، جو پلاننگ کے منسٹر ہیں، جو ایجوکیشن کی ورکنگ گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ اور امریکہ اور پاکستان یہ تعلیم کے شعبے میں، اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں جو بات چیت کر رہے ہیں، اس میں دو تین بڑے مثبت اور بہت ہی خوشائن انیشیٹیوز ہیں جو یہ لینا چاہ رہے ہیں، اور تو اس پہ بھی اب بہت بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اب دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے سیکیورٹی کے حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں پاکستان میں، تو باقی جو وسیع پیمانے پہ چیزیں ہیں جس کی بات تو بہت ہوئی لیکن کبھی کام نہیں ہوا، اس پہ بھی آپ فوکس کریں۔
تو یہ بتائیے گا کہ کیا جوہری پروگرام کے بارے میں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ جان کیری نے روس کی اور اپنی مثال دی کہ ان لوگوں نے، امریکہ نے اور روس نے جوہری ہتھیاروں کو کم کیا ہے، پاکستان کے جوہری اثاثوں کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا، اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟
جی بہجت، کچھ اخبارات میں بھی یہ خبر شائع ہوئی ہے، میرے نزدیک اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم پاکستان کے نواز شریف صاحب یہاں آئے تھے، پھر راحیل شریف جو آرمی چیف ہیں، پچھلے سال غالباً اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں، تو یہ بات ہوئی تھی جوہری ہتھیاروں پہ، کچھ ڈیل کی بات کہ پاکستان کو کسی طرح سسٹم کے اندر لایا جائے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کے کچھ جوہری ہتھیاروں کے جو پروگرام کا پہلو ہے ان کو کم کیا جائے، اور وہ بات کہیں گئی نہیں، نہ ہی وہ جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو بڑھا رہا ہے، دنیا چاہتی ہے کہ اس کو روکے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ کس طرح یہ دو موقف جو ہیں وہ یہ ایک دوسرے سے آ کے ملیں گے۔ تو جوہری ہتھیاروں کی جب بھی بات ہوگی میرے نزدیک بدقسمتی سے ابھی کچھ عرصے تک اس میں اس طرح کی ایک کنورجنس آپ کو نظر نہیں آئے گی, کیونکہ پاکستان کی ٹریجیکٹری جو ہے جوہری ہتھیاروں پہ وہ اس وقت اوپر کی طرف ہے, وہ بڑھا رہے ہیں اپنے نمبر اور اپنے پروگرام کو.
اچھا آخری سوال, کہ پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے انسداد دہشت گردی کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں اور اس کے اندر یہ جو رجحان آ گیا ہے وہ آئندہ برسوں میں بہتر سمت کی طرف جائے گا؟
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں پچھلے کوئی ڈیڑھ دو سال میں اس کے اب نتائج نظر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. پاکستان کی ریاست میں بھی اب کچھ ایسی چیزیں آپ کو دکھائی ہیں کر کے, یہ ممتاز قادری کا آپ نے دیکھا گو کہ یہ سوال کہ ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے یا نہیں وہ ایک علیحدہ سوال ہے, لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ معاملہ اسی طرح چلے گا اور اس کو جو سزا سنائی گئی ہے اس پہ وہ عمل درآمد نہیں ہوگا کیونکہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان میں تبدیل اس وقت ہو رہی ہیں, ان کو سنانا چاہیے بھی, سنایا جا بھی رہا ہے, لیکن اس بات کا دارومدار کہ آگے جا کے یہ معاملہ اسی طرح رہے گا اور امریکہ اور پاکستان اس چیز پر مل کے کام کرتے رہیں گے, اس کا دارومدار پاکستان کی پالیسی پہ اور پاکستان کی کامیابی پہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اس پہ ہوگا. اگر تو پاکستان کی پالیسی صحیح سمت میں چلتی رہی اور نتائج نکلتے رہے تو میرے نزدیک آپ یہ اور زیادہ امریکہ کی طرف سے سپورٹ دیکھیں گی.
ڈاکٹر موحد آپ کا بے حد شکریہ.
جی بہت شکریہ.
مسٹر پرفیکٹ کے 27 سالہ فنی سفر کی تفصیل فکر و فن میں.
پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا, مگر یہ تو کوئی نہ جانے کہ میری منزل ہے کہاں.
23 سالہ عامر خان نے 1988 میں فلم قیامت سے قیامت تک سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا. اس فلم نے انہیں راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. نہ صرف فلم سپر ہٹ رہی بلکہ عامر کے چرچے بھی ہر جگہ ہونے لگے.
اے میرے ہم سفر ایک ذرا انتظار سن صدائیں دے رہی ہیں منزل پیار کی.
اس کے بعد مسٹر پرفیکٹ کا ٹائٹل پانے والے عامر نے لگان, تھری ایڈیٹ, دھوم تھری اور گجنی کے علاوہ بے شمار فلموں اور ٹی وی شوز میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے اس انڈسٹری میں 27 برس مکمل کیے ہیں.
کیسے مجھے تم مل گئی قسمت پہ آئے نا یقین اتر آئی
نے عامر خان کے ہندوستان ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مسٹر پرفیکٹ کو یہ ٹائٹل آسانی سے حاصل نہیں ہوا. انٹرویو میں عامر خان کہتے ہیں کہ قیامت سے قیامت تک کے بعد یکے بعد دیگرے ان کی کئی فلمیں ناکامی سے دو چار ہوئیں اور میڈیا میں ان پر مسلسل تنقید کی جانے لگی اور انہیں ایک ہٹ فلم کا ہیرو قرار دیا جانے لگا. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے سوچا کہ ان کا سفر اتنا ہی تھا, انہوں نے کچھ مشکل فیصلے لیے اور اپنے لیے خود راستہ بنایا.
عشق لبوں پہ عشق دعا میں جسم میں روح میں عشق روا 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 عشق نظر میں عشق بشر میں عکس میں رقص میں عشق نشان 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 دم ملنگ ملنگ دم دم ملنگ 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 دم.
آج عامر کا نام کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے. وہ کوانٹیٹی پر نہیں کوالٹی پر یقین رکھتے ہیں, اسی لیے آج انہیں بالی ووڈ انڈسٹری میں مسٹر پرفیکٹ قرار دیا جاتا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
یوں ہی کٹ جائے گا سفر ساتھ چلنے سے کہ منزل آئے گی نظر. कर साथ चलने से यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। सामिन, अब से कुछ देर पहले हमने आपको एक खबर दी थी कि अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने बताया है कि पाकिस्तान के शिमाली शहर पेशावर में अमरीकी कौंसलेट में 2 अमरीकी मकामी मुलाजिम उस वक्त हलाक हो गए जब इंसदाद मुनशियात की एक मुहिम के दौरान एक धमाका हो गया। इस खबर की तफसीलात हमें अब भेजी हैं पिशावर से शमीम शाहिद ने, आइए सुनते हैं उनकी रिपोर्ट।
मोमन एजेंसी की तहसील अंबार में मंगल के रोज नामालूम शिद्दत पसंदों ने विफाक के जेर इंतजाम कबाइली इलाकों के एक इदारे के अहलकारों की गाड़ी पर देसी साख के रिमोट कंट्रोल बम से हमला कर दिया। इस बम हमले में अमरीकी इदारा बराए बैन अलाक़वामी तरक्की की माली और तकनीकी इमदाद से इंसदादे मंशियात के एक मंसूबे से मुंसलिक 2 अलकार हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हुआ। बम हमले में मोमन एजेंसी के एक इंतजामी अफसर भी शदीद जख्मी हुआ। जख्मियों को पिशावर के एक अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है जहां पर इनकी हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। हुक्काम ने बताया कि सरकारी अहदेदारों की गाड़ी को उस वक्त देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया जब वो मोमन एजेंसी की तहसील अंबार में पोस की फसल की तर्जी का मुआयना करने के बाद वापस जा रहे थे। कालादम अस्करियत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक ग्रोह ने इस बम हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। हुक्काम ने बताया कि अमेरिका का इदारा बराए बैन अलाक़वामी तरक्की USAID मुख्तलिफ कबाइली इलाकों में मुंशियात की रोकथाम बिलखसूस पोस की काश पर काबू पाने गुरबत के खात्मे और कबाइली आवाम को सेहत तालीम और पीने के पानी की फराहमी के कई मंसूबों में माली ताउन फराहम कर रहा है। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
पाकिस्तान की हुकूमत ने कलदम तंजीमों के गिर्द दायरा मजीद तंग कर दिया है और मुश्तबा तंजीमों और दहशत गर्दों पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। इस्लाम आबाद से रिपोर्ट है जलील अख्तर की।
पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने कलदम तंजीमों से वाबस्ता मुश्तबा अफराद के गिर्द घेरा तंग करते हुए उनके कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और उनकी सफरी दस्तावेजात की मनसूखी का फैसला किया है। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की सरबराही में होने वाले एक आला सतही इजलास के बाद पीर की शब एक बयान में कहा गया कि ऐसे तमाम अफराद के सफरी कागजात, कौमी शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल सिम और बैंक अकाउंट्स खोलने और इस्तेमाल की इजाजत जैसी बाद सहूलतें वापस लेने का फैसला किया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों से मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है और उनके बकौल हालात में बेहतरी के लिए जारी काविशों को दुगना करना होगा। इजलास की शुरका को विफाकी तहकीकती इदारे FIA की तरफ से बताया गया कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 1000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। वाजे रहे कि पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी का कौमी लाहे अमल वजा कर रखा है जिसके तहत मुल्क भर में दहशतगर्दों और उनके मुआवनीन व हमदर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से अब कालादम तंजीमों से वाबस्ता अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने के फैसले को मुबस्सिरीन एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। पाकिस्तान की साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी ने इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
जो बैन तंजीमें हैं उनका होता यह है कि देयर इज नो डायरेक्ट FIR नेसेसरी, कि वो जरूरी नहीं है कि उन बंदों के खिलाफ कोई डायरेक्ट ऑफेंस हो, तो इस वजह से उनको गिरफ्तार करते नहीं है। मगर यह है कि वो इन पे अगर इस किस्म के प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, जैसे वो कह रहे हैं, अगर लें तो जाहिर है कि फिर उनकी मूवमेंट जो है वो ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होगी, उन पे मॉनिटरिंग बेहतर हो सकेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट फॉरवर्ड मूवमेंट है मैं समझता हूँ।
पाकिस्तान को तवील अरसे से बदतरीन दहशतगर्दी का सामना है। अगरचे हालिया महीनों में मुल्क में दहशतगर्दों के हमलों में नुमायां कमी आई है लेकिन इसके बावजूद अस्करियत पसंदों की तरफ से कुछ मोहलिक हमले भी किए गए हैं। मुल्क की सियासी और अस्करी क्यादत का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी हद तक जाया जाएगा। یہ امر قابل ذکر ہے کہ افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کے آخری مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور عسکری حکام کے مطابق زمینی فوج کی پیش قدمی جاری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں مذہبی لیڈروں، سیاسی رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور قانونی ماہرین نے ایک مخصوص گروہ کے اس بڑھتے ہوئے رویے پر سخت تنقید کی جو قوم پرستی کے نام پر غنڈہ گردی کر رہا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مختلف مذاہب کے رہنماؤں، سیکولر سیاستدانوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، سینئر قانوندانوں اور مذہبی تنظیموں کے ذمہ داروں نے یہاں ایک کل ہند اجلاس میں ملک کے موجودہ حالات پر اظہار تشویش کیا اور آئین و قانون میں یقین رکھنے والے عوام سے اپیل کی کہ وہ بعض طبقات کی جانب سے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے والوں سے خوف زدہ نہ ہوں بلکہ متحد اور بے خوف ہو کر ان کا مقابلہ کریں۔ آل انڈیا ملی کونسل کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس میں مقررین نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی کہ وہ ملک پر ایک مخصوص نظریے کو تھوپنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ سابق چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس اے ایم احمدی نے آر ایس ایس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے برطانوی حکومت کی تائید کی تھی آج وہی لوگ ملک کے حالات بگاڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ملک میں قانون و انصاف کی بالادستی کے قیام پر زور دیا۔ معروف سماجی رہنما سوامی اگنیویش نے کہا کہ آج کچھ لوگ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اشتعال انگیز بیان دے کر ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں اور عیسائیوں کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ جن کا ملک کی آزادی میں کوئی رول نہیں تھا وہ آج حب الوطنی کا درس دے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی معروف کارکن تیستا سی تلواڑ نے کہا کہ آج خوف و دہشت کا ماحول بنایا جا رہا ہے لیکن ہمیں بے خوف ہو کر ایسا ماحول بنانے والوں کے خلاف لڑنا ہوگا۔ عیسائی رہنما فادر ایم ٹی تھومس نے قوم پرستی کے نام پر چلائی جانے والی تحریک کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ظفریاب جیلانی نے کہا کہ عوام نے 2014 کے انتخابات میں جو غلطی کی تھی امید ہے کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ اجلاس کے کنوینر اور آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد منصور عالم نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ ہندو احیاء پسند عناصر نے پورے ملک میں جو شرنگیزی کر رکھی ہے اس کے خلاف مل کر لڑائی لڑنی ہوگی۔ بقول ان کے، آج ہر امن پسند شہری خوف و دہشت میں مبتلا ہے۔
اس وقت 90% پلس یہاں کی آبادی کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پہ کیا مصیبت کس لمحے کس مرحلے آ جائے وہ نہیں معلوم، اور ایک ہی گروپ کے تحت کے ذریعے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس کانفرنس کے ذریعے کہ جو دستور کے جو پریمبلز ہیں اور جو سوشل فیبرکس ہیں اسے آپ نہ توڑیں اور نہ اسے تباہ و برباد کریں۔ حکومت کے سامنے یہ پیغام جانا ہے کہ عوام امن پسند ہے، انصاف چاہتی ہے، دستور کا قانون، دستور کی بالادستی چاہتی ہے، قانون کی حکومت چاہتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں اگر غائب ہیں تو ملک تو رہے گا ہمارا مگر نہ انصاف ہوگا نہ امن ہوگا۔
اجلاس میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، ویلفیئر پارٹی، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، جمعیت اہل حدیث ہند اور دیگر تنظیموں اور جماعتوں کے نمائندوں نے اظہار خیال کیا۔ ملک بھر سے آئے 50 سے زائد مقررین نے موجودہ حالات پر اظہار تشویش کے علاوہ قوم پرستی کے نام پر کی جانے والی مبینہ ہنگامہ آرائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما منگل کے روز ریپبلکن لیڈروں کے ساتھ ایک اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے لیے ان کی مجوزہ نامزدگی پر غور ہوگا۔ 9 رکنی عدالت میں جسٹس انتونین اسکیلیا کی موت سے ایک جگہ خالی ہوئی ہے، لیکن ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ اوباما کو اپنے دوران صدارت کے آخری سال میں عدالت کے جج کی تاحیات تعیناتی نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ فیصلہ آئندہ منتخب ہونے والے صدر پر چھوڑنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل متوقع طور پر منگل کے روز ایک قرارداد منظور کرے گی جو شمالی کوریا پر نئی تعزیرات عائد کرے گی جس نے حال ہی میں جوہری اور بیلسٹک تجربات کیے ہیں۔ یہ قرارداد جو امریکہ نے تیار کی اور پچھلے جمعرات کو متعارف کروائی گئی پیونگ یانگ پر ہتھیاروں کی مکمل پابندی عائد کرتی ہے، اور شمالی کوریا میں آنے اور جانے والے تمام ایسے سامان کی نگرانی لازمی کرتی ہے جو فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہو، چاہے زمینی راستے سے ہو، سمندر سے یا فضا سے درآمد برآمد کیا جائے۔ اس رائے شماری میں چند دن کی تاخیر کی گئی کیونکہ روس نے اعلان کیا تھا کہ وہ قرارداد کی دستاویزات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی وفاقی جج نے پیر کے روز کہا کہ شمال وسطی ریاست انڈیانا شامی پناہ گزینوں کو آباد کرنے سے انکار نہیں کر سکتی، اور گورنر مائک پینس کے حکم کو واضح طور پر امتیازی سلوک قرار دیا۔ نومبر میں پیرس میں دہشت گرد حملوں کے بعد گورنر پینس نے ریاستی ایجنسیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان گروپوں کو فنڈ فراہم کرنا بند کر دیں جو انڈیانا میں پناہ گزینوں کی مدد کر رہی ہیں۔ گورنر کا کہنا تھا کہ یہ حکم اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک اس کے بدلے میں مناسب سیکیورٹی اقدامات کی یقین دہانی نہیں کی جاتی۔ دو درجن سے زیادہ ریاستوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کے اقدامات کیے تھے۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج تانیا والٹن پریٹ نے کہا کہ سوشل سروسز کے لیے فنڈ روکنا انڈیانا ریاست کے رہائشیوں کے لیے تحفظ کے مفادات کو آگے نہیں بڑھاتا۔ اسامہ بن لادن، جنہوں نے سن 2001 میں امریکہ پر القاعدہ کے حملوں کا حکم دیا تھا جس میں تقریباً 3,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اپنی آخری وصیت میں $29 ملین کی اپنی ذاتی دولت کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے اس دولت کو اللہ کی راہ میں جہاد پر صرف کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ امریکہ نے منگل کے دن یہ وصیت جاری کی جو اس 113 صفحات کے دستاویز کا حصہ ہے جو ایبٹ آباد پاکستان میں بن لادن کے گھر سے اس وقت ہاتھ لگی تھی جب 5 سال پہلے امریکی کمانڈوز نے حملہ کر کے بن لادن کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ دستاویز 54 سالہ بن لادن نے سن 2009 سے سن 2011 کے درمیان لکھی تھی۔ اقوام متحدہ نے منگل کے روز انتباہ کیا کہ یورپ ایک خود ساختہ انسانی بحران کے قریب ہے کیونکہ ان کی حکومتیں سرحدی پابندیاں نافذ کر رہی ہیں اور تارکین وطن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مل کر کام نہیں کر رہیں، جبکہ تارکین کی یورپی براعظم میں بڑے پیمانے پر آمد جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ترجمان ایڈریان ایڈورڈز نے کہا کہ 130,000 سے زیادہ تارکین وطن اس سال بحیرہ روم پار کر کے یونان پہنچے ہیں۔ پچھلے 2 ماہ کی یہ تعداد پچھلے سال کے 6 ماہ کی تعداد کے قریب ہے۔ تقریباً 24,000 پناہ گزین اور تارکین یونان میں خوراک و رہائش کے طلبگار ہیں اور ان میں سے تقریباً 8,500 مقدونیہ کی سرحد کے قریب جمع ہیں۔ ایسے میں جب یورپی اور بلقان سرحدوں کے ساتھ مشرق وسطی سے بھاگنے والے پناہ گزینوں کی تعداد اور ان میں گڑبڑ میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک کمزور فائر بندی نے شام میں تشدد میں کچھ کمی کر دی ہے۔ مگر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جب تک خطے میں طاقت کا مظاہرہ کرنے والے بڑے فریق اپنے اپنے موقف پر باہمی اتفاق کا ادراک نہیں کرتے، لڑائیاں جاری رہیں گی اور پناہ گزینوں کا بحران بڑھتا رہے گا۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کی حیدر مرڈک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
مقبولی سے ملنے والی یونان کی سڑک کے ساتھ پناہ گزین اور دیگر تارکین وطن باڑ توڑ کر اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ مقدونیہ کی پولیس آنسو گیس پھینک رہی ہے تاکہ ہزاروں لوگوں کو دور رکھ سکے۔ یونان میں یہ گڑبڑ لوگوں کے اس ہجوم کی صرف ایک جھلک ہے جس میں ہزاروں لوگ شام سے نکلنے، ترکی میں داخلے اور پھر آگے یورپ کے سفر کے لیے ہنگامہ کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں بہار کا موسم آتے ہی بحران بدتر ہو جائے گا۔
That's everybody's fear is that once the weather becomes milder that there'll be a much larger influx of refugees and certainly more attempts۔
یہاں سیٹ پیئر برلن میں قائم موسیکون نامی سیکیورٹی گروپ سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خوف ہر شخص کو ہے کہ موسم کی شدت کم ہوتے ہی پناہ گزینوں کا ایک اور بڑا ریلا آئے گا اور یقیناً یورپ میں داخلے کی مزید کوششیں ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ داعش پر مسلسل حملے بھی پناہ گزینوں کے بحران کا باعث ہیں کیونکہ خاندان زمینی لڑائی کے ساتھ ساتھ امریکی قیادت والے اتحاد اور روسی فضائی حملوں کی وجہ سے بھی بھاگنے پر مجبور ہیں۔ تمام فریق اس ہفتے مؤثر ہونے والی فائر بندی کی خلاف ورزی کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، مگر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ نسبتاً سکون سے انہیں اس ہفتے 1.5 لاکھ لوگوں کو ہنگامی امداد دینے میں مدد ملی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ واقعتاً جنگ بند کرنے کے لیے سعودی عرب اور ایران اور ان کے اتحادیوں سمیت تمام متحارب قوتوں کے لیے ان تمام مسائل پر گفتگو کرنا ضروری ہوگا جن پر وہ سخت اور مخالفانہ موقف رکھتے ہیں. مثال کے طور پر سعودی گزٹ کے سابق ایڈیٹر ان چیف اور سعودی صحافی خالد المائنہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب شام میں ایسا کوئی مستقبل قبول نہیں کرے گا جس میں صدر بشر الاسد موجود ہوں جو ایران کے پکے اتحادی ہیں اور جنہوں نے پورے شام پر دوبارہ قبضے کا عہد کر رکھا ہے.
I think we are politically mature enough to know that there has to be a transition period. Now if
میرا خیال ہے کہ ہم سیاسی طور پر اتنے بالغ ضرور ہیں کہ سمجھیں کہ ایک عبوری عرصہ ہونا چاہیے. اگر اسد چلے جاتے ہیں تو خلا کو کون پر کرے گا؟ اہم بات یہ ہے کہ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ ایک طویل عمل ہے. شام کی جنگ میں شامل بہت سے ممالک کے علاوہ عسکریت پسند گروپ داعش اور النصرہ فرنٹ جنگ بندی یا امن کی بات چیت میں شامل نہیں ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسرائیل کی ایک کمپنی نے فلسطینی کارکنوں کو ملازمت سے برخاست کر دیا کیونکہ یہ کمپنی مغربی کنارے سے اسرائیل کے اندر منتقل ہو گئی ہے اور اسرائیلی حکومت نے فلسطینی کارکنوں کو اجازت نامہ دینے سے انکار کر دیا ہے. کچھ اسرائیلی کاروباری بین الاقوامی دباؤ کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو چھوڑ کر اسرائیل میں اپنے کارخانے لگا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
جنوبی اسرائیل کے شہر لیواہیم میں سوڈا واٹر بنانے والے کارخانے کو مجبوراً اپنے 74 فلسطینی کارکنوں کو ملازمت سے فارغ کرنا پڑ گیا. مغربی کنارے میں واقع اس کارخانے کو اکتوبر میں بند کر دیا گیا تھا اور اسے اسرائیل کے اندر منتقل کر دیا گیا تھا. پیر کے روز ان ملازمین کو فارغ کر دیا گیا. ایک فلسطینی کارکن کا کہنا ہے
There is no hope in Palestine. There is little work. We can't be happy there like we were happy here.
یہ فلسطینی مزدور کہہ رہا ہے کہ فلسطین میں کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. وہاں پر روزگار نہیں ہے جہاں ہم کام کر سکیں. ہم یہاں پر بہت خوش تھے. کارخانے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے پر حکومت کے فیصلے کے خلاف مناسب احتجاج کر رہی ہے اور حکومت سے کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لے. کارخانے کے سربراہ ڈینیل برنبام کہتے ہیں
If the government of Israel does not allow the Palestinians to get to their jobs,
اگر اسرائیل کی حکومت نے فلسطینی کارکنوں کو کام پر جانے کی اجازت نہ دی تو میں اس کام کو فلسطین منتقل کر دوں گا. یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ امر واقعہ ہے اور ہم ایسا ہی کریں گے. مغربی کنارے پہ واقع سوڈا واٹر کے اس کارخانے میں تقریباً 500 فلسطینی کارکن کام کرتے تھے مگر فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلی مصنوعات اور اشیاء کے بائیکاٹ کی وجہ سے اس کارخانے کو بند کرنا پڑا. فلسطینی قانون ساز مصطفیٰ بارغوسی کہتے ہیں فلسطینیوں کے سامنے آزادی، انصاف اور امن کے حصول کا پرم راستہ یہی تھا کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں. یہ احتجاج یہودیت یا اسرائیلی عوام کے خلاف نہیں ہے، یہ نسلی امتیاز کے خلاف ہے، علاقوں پر غیر قانونی قبضے کے خلاف ہے، اسرائیل کی ان پالیسیوں کے خلاف ہے جن کا مقصد علاقے میں امن کو برباد کرنا ہے. جس طرح جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خلاف اس نوعیت کا احتجاج کامیاب ہوا تھا، اسی طرح یہاں بھی یہ کامیاب ہوگا. اس تحریک کی عالمگیر سطح پر بھی حمایت کی جا رہی ہے. پچھلے سال یورپی یونین نے اسرائیلی کمپنیوں پر یہ پابندی عائد کی تھی کہ وہ اپنی مصنوعات کے لیبل پر واضح طور پر درج کریں کہ ان کی مصنوعات کیا مقبوضہ علاقوں میں تیار کی گئی ہیں. اسرائیلی حکومت نے اس طرح کے اقدامات پر احتجاج کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ وہ ان کے خلاف خود بھی ایک تحریک چلائے گی. اسرائیلی سیاحت کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل کہہ رہے ہیں کہ ہم آسکر ایوارڈ میں حصہ لینے والے فنکاروں کو مدعو کریں گے اور انہیں اسرائیل کی سیر کرائیں گے.
We are inviting the Oscar nominees and those whom they decide to take along with them for a dreamy visit in Israel.
ادھر ایک امریکی گروپ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف مہم چلا رہا ہے. اس مہم کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے
We think that it's important that at this time they think about the issue of Palestinians as well and not take the bait.
میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بات اہم ہے کہ نامور فنکار فلسطین کے مسئلے کے بارے میں سوچیں اور وہاں جانے کے بجائے یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی حکومت نسلی امتیاز کی کس پالیسی پر گامزن ہے۔ بعض یہودی گروپ اسرائیل پر اقتصادی دباؤ کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینی علاقے میں تعمیرات بند کر دے، لیکن پچھلے ماہ برطانوی حکومت نے اسرائیلی مصنوعات کی سرکاری سطح پر بائیکاٹ کو ختم کر دیا اور اس سے اسرائیل کے موقف کو تقویت ملی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی آئین میں مذہبی آزادی کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے اور یہ اصول تمام امریکیوں کو بے حد عزیز ہے۔ حال ہی میں صدر اوباما نے تمام امریکیوں کے لیے اس حق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تکثیریت امریکی معاشرے کا ایک اہم جز ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک امریکی مسجد کے دورے کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کی آزادی ہمارے آئین اور بل آف رائٹس کا حصہ ہے۔ ہمارے ملک کے بانیوں نے جب یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آزادی کا اطلاق تمام مذاہب پر ہوتا ہے۔ صدر نے کہا کہ اسلام ہمیشہ امریکہ کا حصہ رہا ہے۔ مسلم امریکیوں کی نسلوں نے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ وہ ان تارکین وطن کا حصہ تھے جو امریکہ میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں کاشتکاری اور تجارت کے شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے امریکہ میں مساجد تعمیر کیں اور 1980 کے عشرے میں نیو یارک میں اسلامی مرکز قائم کیا۔ مسلمان امریکیوں نے ہنری فورڈ کی موٹر گاڑیوں کے کارخانوں میں کام کیا۔ ایک مسلمان امریکی نے شکاگو میں بلند و بالا عمارت ڈیزائن کی۔ صدر اوباما نے امریکی معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں مسلمان امریکی کمیونٹی کی خدمات کا بالخصوص ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی مسلمان امریکی مختلف طریقوں سے ہماری زندگیوں کو بہتر بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے استاد ہیں جو بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، ڈاکٹر ہیں جن پر ہم اپنی اچھی صحت کے لیے انحصار کرتے ہیں، ان میں سائنسدان بھی ہیں جنہوں نے نوبیل انعام حاصل کیے ہیں۔ تجارت پیشہ نوجوانوں اور ماہرین نے لاتعداد نئی ٹیکنالوجیز تیار کی جن سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کھیلوں میں بھی حصہ لیا اور نام اور شہرت کمائی۔ صدر نے کہا کہ ایسے وقت میں جب دوسرے ہمیں مذہب اور فرقے کی بنیاد پر الگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں اس بنیادی صداقت کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب خدا کی مخلوق ہیں، موروثی طور پر ہم مساوی طور پر محترم ہیں اور ہمیں ایک جیسا پیدا کیا گیا ہے۔ صدر اوباما نے زور دے کر کہا کہ امریکیوں کو مذہبی آزادی سمیت اپنی بنیادی اخلاقی اقدار کو زندہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ اور بھی ضروری ہے کیونکہ امریکہ میں یہ آئیڈیلز مان پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے معاشرے کے اندر امتیازی رویوں، مذہبی کٹر پسندی اور دیگر عقائد رکھنے والوں کے لیے عدم تحفظ کے احساس کے خطرات سے انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ داعش جیسے گروپ ہمارے استحقاق اور جواز کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان دہشت گرد تنظیموں کی حیثیت کو مسترد کریں اور انہیں یہ دکھائیں کہ یہاں امریکہ میں اسلام کو دبایا نہیں جاتا۔ ہم مسلمان امریکیوں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ان دہشت گرد تنظیموں کے جھوٹے پروپیگنڈے کا پول کھول سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ موبائل ڈیوائس ٹیکنالوجی انتہائی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب اسپین کے شہر بارسلونا میں فیس بک اور سیمسنگ جیسی بڑی کمپنیوں کے علاوہ دیگر کمپنیوں نے بھی اپنے صارفین کو اس میدان میں بڑی بڑی خبریں دیں۔ بارسلونا میں ٹیکنالوجی کا ایک باقاعدہ میلہ منعقد کیا گیا اور وہاں بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے افسروں نے آ کر اپنی اپنی کمپنی کی نئی ایجادات کے بارے میں بتایا اور نئی ترجیحات کے بارے میں بھی۔ اینڈرائڈ پٹ کے سینئر ایڈیٹر شیوان کک کہتے ہیں،
اسمارٹ فونز گیٹنگ مور پاورفل اینڈ مور کنیکٹڈ ٹو آل دی تھنگز یو مائٹ ہیو۔ آپ کے گھر
میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خاص سادہ سے ہیڈ فونز ہوں یا سیکیورٹی کیمرہ وغیرہ، ان میں اسمارٹ فون زیادہ سے زیادہ طاقتور اور مربوط ہوتا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عام گھروں میں اسمارٹ فونز کمپیوٹر کی جگہ لیتے جا رہے ہیں، خاص طور پر انٹرنیٹ آف تھنگس کے لیے جسے آئی او ٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اینڈرائڈ اتھارٹی کے ایڈیٹر نیراو گوندیا کہتے ہیں،
آئی او ٹی لائک اٹس ا بز ورڈ بٹ واٹ اٹ ریئلی مینز از یور اسمارٹ فون بیکمز دی سینٹر آف ناٹ اونلی یور موبائل۔
آئی او ٹی ایسا لفظ ہے جو ہر جگہ سنائی دے رہا ہے، مگر اصل میں اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا اسمارٹ فون نہ صرف ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے بلکہ آپ کے گھر کی ہر چیز میں کارآمد ہے۔ اب ان ڈیوائسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، الیکٹرک ٹوتھ برش سے لے کر گھر میں کام کاج کے لیے کیمرہ لگے روبوٹس، لیزرز اور بے شمار سینسرز تک۔ اب تو اسمارٹ فون میں کیمرے بھی بہت جدید ہو گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، فیس بک اور سیمسنگ کے اشتراک سے آپ اپنے دوستوں سے ویڈیو فون کے ذریعے نہ صرف آن لائن مل سکتے ہیں بلکہ جلد ہی آپ ان کے ساتھ اصل ویڈیو بھی بنا سکیں گے۔ فیس بک کے چیئرمین مارک زکربرگ کہتے ہیں،
One day soon, all of us are going to have the power to broadcast live what we're doing whenever we want.
جلد ہی ایک روز ہم سب اپنے تمام کام جو ہم کر رہے ہوں گے نشر کر رہے ہوں گے، ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں، اور ہمارے دوست احباب خاندان والے سب لوگ اسی طرح اس میں شامل ہوں گے جیسا کہ وہ بالکل ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آئی فون کے بعد اب خبریں گرم ہیں کہ آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل مارچ میں ہی نیا آئی پیڈ متعارف کروا رہی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر، ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
ہماری اس شو کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر مشا ڈومینسکی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گی نفیس آہود بھائی، پروڈیوسر ہوں گے ارسلان شریف اور اسفر امام، اور اس کے بعد آپ ہمارا تیسرا نیوز شو سنیں گے جس کی میزبانی کریں گے انجم ہیرلڈ گل۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔